بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ آج ہماری تلاوت کا آغاز 22 پارے سے ہوا 21 پارے کی آخری آیات سے ایک مضمون شروع ہو رہا تھا کل ہم نے اس کا تذکرہ نہیں کیا آج ہی سے اس کا آغاز شروع کر رہے ہیں 21 پارے کی آخری آیات میں اور پھر 22 پارے کے آغاز میں ایک ہی بات کا تذکرہ ہے اللہ کی نبی کی بیویوں نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کو فتوحات ہو رہی ہے خوشحالی بڑھ گئی ہے تو اللہ کے نبی سے عرض کیا گھر کا خرچہ کچھ بڑھا دے گھر کا وظیفہ تھوڑا سا بڑھا دے لیکن نبی کی امت نبی کی بیویاں ساری امت کی ماؤں بیٹیوں بیٹیوں کے لیے قناعت میں سادگی میں تھوڑے پہ گزارا کرنے والیوں میں نمونہ بننا تھا تو فوراً تنبیہ ہو گئی بہت چاہیے تو ٹھیک ہے گھر چھوڑ دو کہیں اور چلے جاؤ اتنی بھی گزارا کرنا ہے تو بہت اچھی بات ہے یہ بیویاں کہنے لگیں کچھ نہیں چاہیے ہمیں تو حضور کا گھر چاہیے حضور کی رفاقت چاہیے پھر اللہ کے نبی کی ان بیویوں کی فضیلت بتائی ہے کہ ان کا مقام بہت اونچا ہے اور پھر ان بیویوں کے واسطے سے امت کی ماؤں بہن بیٹیوں کو نصیحت فرمائی گئی کہ جب تم کسی غیر مرد سے بات کرنے لگو تو جان بوجھ کے آواز میں نرمی نہ پیدا کرو اس لیے کوئی سامنے والا مریض اس آواز سے کسی غلط اور ناجائز بات کی امید نہ رکھ بیٹھے اور پھر اللہ نے ایمان والیوں سے کہا کہ تمہارا گھر تمہارے ٹھہرنے کی جگہ ہے اور تم جاہلیت کی طرح باہر بے پردہ ہو کے نہ نکلو نمازوں کو قائم کرو زکوٰۃ کو دو اللہ اور اللہ کے رسول کی ہدایات کا تذکرہ کرتے رہا کرو پھر مرد ہو یا عورت جب مسلمان ہے مرد ہے یا عورت جب وہ مسلمان ہے تو اس کی چند امتیازی خصوصیات ہیں جس سے وہ پورے معاشرے اور سوسائٹی میں نمایاں لگ رہتا ہے چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے چند اس کی امتیازی خوبیاں ہیں جس سے وہ پوری سوسائٹی اور معاشرے میں نمایاں نظر آتا ہے ایمان والا ہو اسلام اللہ کے حکم کے سامنے جھکنے والا ہو اطاعت میں استقامت کا مظاہرہ کرنے والا ہو صبر کرنے والا ہو اللہ سے ڈرنے والا ہو سچ بولنے والا ہو اور روزے رکھنے والا ہو اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہو اللہ کو خوب یاد کرنے والا ہو یہ مرد ہو یا عورت مسلمان مرد عورت کی امتیازی خوبیاں ہیں جب وہ ان خوبیوں سے آراستہ ہوتا ہے یا ہوتی ہے اللہ اسے اجر و ثواب عطا فرما دیتا ہے پھر آگے ایک واقعہ کا تذکرہ ہے کہ اللہ کے نبی کا ایک منہ بولا بیٹا زید بن حارث اس کا تذکرہ اس کا حضرت زینب سے نکاح ہوا اللہ حکیم ہے کس معاملے میں کیا حکمت دیکھنا چاہتا ہے بن نہیں پائی نبھا نہ ہوا جدائی ہو گئی اب یہ متمنا لڑکی کی بیوی جب اسے طلاق ہوئی تو جاہلیت میں رواج تھا کہ اب وہ جس کی یہ بہو بن چکی ہے اس کی یہ بیوی نہیں بن سکتی اللہ نے اس رواج کو غلط قرار دیا کہ متمنا بیٹے کی بیوی اگر طلاق شدہ ہے تو باپ سے جو منہ بولا باپ ہے اس سے نکاح ہو سکتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا وہاں مشرکین نے پروپیگنڈا کیا اللہ نے جواب دیا کہ یہ انتخاب یہ نکاح ہماری چاہت سے ہوا ہے تاکہ آئندہ مسلمانوں میں اس معاملے میں کوئی حرج باقی نہ رہے تنگی باقی نہ رہے پھر اللہ رب العزت نے جو سارے نبیوں سے ایک خاص خوبی عطا فرمائی ہے جیسے ایک نبوت کی ایک عمارت ہے نبی آتے چلے گئے وہ عمارت مکمل ہوتی چلی گئی ایک خانہ باقی رہ گیا محمد الرسول اللہ آئے تو وہ اینٹ لگ گئی وہ نبوت کی اینٹ لگ گئی اب نبوت کی عمارت مکمل ہو گئی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین اس لیے مسلمانوں کا عقیدہ ہے محمد الرسول اللہ آخری نبی ہیں اس کے بعد کوئی نبی نہیں اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے یا نبوت کو مانتا ہے تو وہ قادیانی ہو سکتا ہے دجال ہو سکتا ہے زندیق ہو سکتا ہے میرے نبی کی نبوت کا دشمن ہو سکتا ہے، میرے نبی کی شان میں گستاخی کرنے والا ہو سکتا ہے، ورنہ وہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، خاتم النبیین محمد الرسول اللہ ہے، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ رب العزت نے تنبیہ فرمائی ان لوگوں کو جو ایمان والوں کو، ایمان والیوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ پھر کچھ میرے نبی کے خصوصیات ہیں کہ آپ داعی ہیں، آپ بشیر ہیں، آپ نذیر ہیں، آپ اللہ کی طرف سے سراج منیر ہیں، یہ آپ کی خصوصی امتیازی خوبیاں ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اجازت دی گئی کہ ایک سے زائد شادیاں کرنا، اس کی اجازت دے دی گئی، اس کی خصوصیت ہے۔ بعض نادان لوگوں نے اور دنیا کے کفر نے میرے نبی کی شان میں اس مسئلے کو بنیاد بنا کر گستاخی کی کہ آپ کی شہوت پرستی تھی کہ آپ نے ایک سے زائد شادیاں کی۔ سچ یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ نے اپنی عین جوانی میں، جب بھرپور جوانی تھی، تو ایک بوڑھی عورت سے شادی کی، اور جب تک وہ زندہ رہی آپ نے دوسرا نکاح نہیں کیا، اور باقی جتنی عورتوں سے نکاح بھی کیا ان کی عمریں 50 سال سے زائد تھی۔ ایک عائشہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بن نکاح کے پہلی نکاح ان کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے آیا ہوا۔ اگر میرے نبی کی شادیوں کا مقصد نفس شہوت پرستی ہوتی تو دنیا میں بہت باقرہ عورتیں تھیں اور بے نکاحیں اور جوان عورتیں تھیں، لیکن ان نکاحوں کا مقصد تعلیم تھا، دعوت تھا، اور معاشرتی طور پہ ایک اجتماعی مقاصد تھے، اس وجہ سے میرے نبی کو یہ اجازت ملی، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ پھر کسی کے گھر میں جانے کے آداب بتائے، اجازت لے کے داخل ہو جاؤ، اور جب اجازت ملے تو کھانے کی دعوت ہو تو پھر یہ خیال کرو تمہارے بیٹھنے سے صاحب کھانے کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے۔ پھر اللہ نے اہل ایمان کو پردے کی تلقین فرمائی، کہا کسی غیر مرد، کسی غیر عورت سے اگر کوئی چیز لینی پڑے، دینی پڑے، تو بیچ میں پردہ حائل ہو، بیچ میں پردہ لگا دو۔ پھر حضور کی بیویوں کی خاص عظمت کا تذکرہ ہے کہ نبی کے دنیا سے جانے کے بعد بھی کسی کے لیے جائز نہیں ہے نبیوں کی بیویوں سے نکاح کر لے، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو درود بھیجے گا وہ اپنا ہی بھلا کرے گا، اللہ کی رحمت اس پہ اترے گی۔ اللہ کا نبی ایک دن مسکراتے چہرے کے ساتھ، چمکتی پیشانی کے ساتھ صحابہ میں آئے، صحابی رسول کہنے لگے، رسول اللہ آج آپ کے چہرے پہ خاص مسکراہٹ ہے اور آپ کے چہرے پہ خاص خوشی نظر آ رہی ہے، خیریت ہے؟ فرمایا میرے اللہ کی طرف سے جبرائیل آئے تھے اور جبرائیل نے مجھے خوشخبری دی ہے اب میری امت کے لیے، اور جبرائیل نے بتایا کہ اے اللہ کے نبی، کیا آپ اس میں راضی نہیں ہیں کوئی آپ پر ایک مرتبہ درود بھیجے، اللہ اس پہ 10 مرتبہ رحمت بھیجے، جو آپ پر ایک مرتبہ سلام بھیجے، اللہ اس پہ 10 مرتبہ سلامتی بھیجے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا میں اس پہ راضی ہوں۔ فرمایا اللہ نے یہی ضابطہ بنا دیا ہے، اللہ نے یہی ضابطہ بنا دیا ہے میرے نبی کے لیے۔ میرے عزیزوں، کوئی بھی دعا آگے پیچھے ہو سکتی ہے، آگے پیچھے ہو سکتی ہے، لیکن جس دعا میں درود اول آخر درود ہو، سبحان اللہ، یہ پیک ہو گئی، اب یہ دعا قبول ہو گئی۔ اس لیے کہ اللہ نے اپنے نبی کو ویسے ہی نوازنا ہے، لیکن میری زبانوں سے دعا اور رحمت کی طلب ہو جائے تو میرا بھلا ہو جائے گا، میرا بھلا ہو جائے گا۔ درود شریف کی کثرت سے نبی کی محبت بھی ملتی ہے، اور سچ یہ ہے کہ آدمی اپنے رب کی رحمتوں کا خاص مستحق بھی بنتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنے نبی سے، پھر اللہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے امت کی ماؤں بہن بیٹیوں کو پردے کی تلقین فرمائی ہے کہ بن پردے کے باہر نہ نکلو، یہی عفت اور عصمت کا تحفظ کا سامان ہے اور یہی شریف عورتوں کی نشانی ہے، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ پھر فرمایا قیامت کب آئے گی، اس کا صحیح علم اللہ جانتا ہے، لیکن جب وہ آئے گی اللہ کے مجرم، اللہ کے نافرمان منہ کے بل جہنم میں پھینک دیے جائیں گے۔ وہ اپنے جھوٹے پیشواؤں کو اور اپنے جھوٹے مذہبی پیشواؤں کو کوسیں گے کہ اللہ تو انہیں دگنا عذاب دے، ان کی وجہ سے آج ہمیں یہ دن دیکھنا پڑا ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کا تذکرہ، پھر اللہ نے اہل ایمان سے کہا اللہ سے ڈرتے رہو، سچ بات کہو، سیدھی بات کہو۔ پھر اللہ نے تمہیں ایک اعزاز بخشا ہے، امانت جو پہاڑ بھی نہیں اٹھا سکتے، زمین اور آسمان بھی نہیں اٹھا سکتے، وہ تمہارے حصے میں آئی ہے، تمہارے حصے میں آئی ہے، یہ انسان کا شرف ہے۔ پھر فرمایا اللہ رب العزت کمیوں کوتاہیوں کو معاف کرنے والا ہے، بڑا مہربان ذات ہے۔ پھر سورہ سبا ہے جس کے آغاز میں اللہ کی بڑائی کا تذکرہ، اللہ کا علم زمین میں کیا ہے اللہ جانتا ہے، آسمان پہ کیا جا رہا ہے وہ سب جانتا ہے، چھوٹا یا بڑا کوئی چیز اس کے علم سے مخفی نہیں ہے، ہر مجرم کو اس کے کیے کی سزا اور ہر نیکی کرنے والے کو اس کا بدلہ ملے گا، سب کے پر اللہ کا علم احاطہ کیے ہوئے ہے۔ پھر اللہ نے حضرت داؤد کو تذکرہ فرمایا، جو انہیں اللہ نے فضیلت بخشی، حضرت سلیمان پر جو انعامات کا سلسلہ رکھا، حضرت داؤد کو اعجاز کی حد تک ایسی آواز دی تھی کہ جب اللہ کو یاد کرتے تو پرندے فضاؤں میں رک جا کرتے تھے، یوں لگتا پہاڑ اور پرندے آپ کے ساتھ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ نے آپ کے لیے لوہا ایسا نرم کر دیا جیسے چاہیں موڑ لیں، تانبے کو آپ کے لیے چشمے کی طرح بہا دیا جیسے چاہیں آپ اسے بنا لیں، آپ نے لوہے کا ایک کارخانہ بنایا جو اس زمانے کی سب سے پہلی اسٹیل مل تھی، ہاں اس کے ذریعے آپ لوہے بناتے زرہ بنایا کرتے تھے، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اس خاندان کی اللہ نے خاص تعریف فرمائی کہ اللہ کا شکر کرنے والے ہیں، لیکن بہت کم لوگ ہیں جو اللہ کا شکر بجا لانے والے ہوں۔ پھر اللہ نے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو جو غیر معمولی سلطنت دی کہ جنات بھی آپ کے حکم کو مانا کرتے تھے، تعمیرات کا سارا کام بڑا بڑا یہ سارا کا سارا جنات کے سپرد، بڑے بڑے خانے کے دیگے وہ بنا دیا کرتے تھے، بیت المقدس حضرت سلیمان کی نگرانی میں جنات بنا رہے تھے، جہاں سلیمان اس کی نگرانی کر رہے تھے، انہیں اس وقت پتہ چلا جنات کو جب سلیمان ایک لاٹھی پہ ٹیک لگائے ہوئے اور اسے اس لاٹھی کو جب کیڑے نے کھا لیا اور سلیمان جھک گئے، پتہ چلا کہ آپ کا انتقال ہو گیا، تو جنات اپنی عقل پہ ماتم کرنے لگے، پہلے پتہ ہوتا اتنی مزدوری نہ کرنی پڑتی، اتنے تھکتے نہیں، اس کا تذکرہ فرمایا۔ غیب کا علم جنات بھی نہیں جانتے، غیب کا علم جن شیشے میں پڑا ہوا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے چلا گیا، سامنے کام کرنے والے جنات کو خبر کوئی نہیں، صحیح غیب کا علم صرف اللہ جانتا ہے، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ پھر قوم سبا، یہ تو اللہ کے شکر گزار بندے، پھر دوسری قوم سبا جو اللہ کی ناشکری قوم، زراعت پیشہ قوم تھی جس کی بستی کے دونوں طرف سب سے شاداب لمبے چوڑے باغات کا سلسلہ تھا، کوئی شخص سر پہ ٹوکرا رکھ کے نکلتا بغیر کسی شاخ کو حرکت کیے اس کا سر کا ٹوکرا پھلوں سے بھر جا کرتا تھا، ایسے سبز و شاداب پھلدار ان کے پاس باغات تھے، ایسی فضا، کوئی شخص باہر سے آتا سر میں جوئیں ہوتی اس فضا سے گزرتا جوئیں مر جا کرتی تھی، ایسی صاف ستھری فضا اور بڑے بڑے ڈیم اور پانی کا سر آباشی کا سارا نظام ان کے پاس موجود تھا، لیکن ہوا وہی جب اللہ زیادہ دیتا ہے یہ بندہ اپنے اوقات کو بھول جاتا ہے، اپنے کپڑوں سے باہر آ جاتا ہے، زبان اس کے زبان پہ تکبر کے بول، اس کے چال میں تکبر، یہ اپنے اوقات بھول کر اس مولا کو اور محسن حقیقی کو فراموش کر بیٹھتا ہے، یہی حال کچھ اس قوم کا تھا، پھر اللہ رب العزت نے انہیں سب کچھ لے لیا اور انہیں تتر بتر ان کو ٹکڑے ٹکڑوں میں بکھیر دیا، ان کے سارے واقعات کو ایک افسانہ بنا دیا، ساری زراعت کھیتیاں سارے باغات وہ سارے کے سارے اس سیلاب کے نظر ہو گئے، خس و خاشاک کی طرح اس پانی کے اندر بہ گئے اور اس کے مقابلے میں کانٹے دار جھاڑیاں وہاں اگنے لگ گئیں، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ کی قدرت بڑی ہے، اللہ کی طاقت بڑی ہے، اور جنہیں یہ مشرک غیر اللہ کو پکارتے ہیں یہ نفع بھی نہیں دے سکتے، نفعان بھی نہیں دے سکتے، جب یہ جہنم میں اوندے منہ جائیں گے تو کمزور لوگ اپنے بڑوں کو کوسیں گے، بڑے لوگ اپنے کمزوروں کو کوسیں گے، جہنم کی آپس کا یہ جھگڑا قرآن نقشہ پیش کرتا ہے، لیکن سب اللہ کے مجرم ہوں گے، جہنم میں پڑے رہیں گے، نہ ان کے مال انہیں کام آئی، نہ ان کے اولاد انہیں کام آئی، عزت کا سامان اللہ کے دربار میں نیکی ایمان کی زندگی ہے، نہ مال عزت کا معیار ہے، نہ دولت اللہ کے ہاں مقبولیت کی علامت، نہ اولاد جوان اللہ کے ہاں قبولیت کی نشانی، ایمان کی زندگی، اعمال کی زندگی اللہ کے ہاں ہے، باقی رزق کی تقسیم تو اللہ کا حکیمانہ نظام ہے، کسی کو زیادہ دیتا ہے، کسی کو हुक्म देता है उसी का तस्करा फरमाया। फिर नबी अल्लाह की कुदरत की निशानियां दुनिया को बताता है, अकेली भी दावत देता है, इज्तिमाई भी दावत देता है, और साथ नबी ये भी कहता लोगों मुझे तुमसे कोई मफाद वाबस्ता नहीं है, मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता, मुझे तो अपनी मेहनत का बदले की उम्मीद अपने रब के साथ है, तुम्हारे खैर खाई में अल्लाह की दावत देता हूँ। फिर सूरह फातिर का तज़करा है जिसके शुरू में अल्लाह की बड़ाई है, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुदरत कि अल्लाह किसी के लिए रहमत के दरवाजे खोल दे, किसकी मजाल है, किसकी मजाल है कि उसके लिए दरवाजे बंद कर दे, और जिसके लिए रब रहमत के दरवाजे बंद कर दे फिर कौन है उसके लिए रहमत के दरवाजे खोलने वाला। लोगों अल्लाह की नियमतों को याद करो, कौन है तुम्हारा खालिक, अकेला वो जात है हाजत रवा मुश्किल कुशा नियमतों की बरसात करने वाला। फिर तुम कहाँ फिरे जा रहे हो, अल्लाह का वादा सच्चा है, कयामत आने वाली है, मौत आने वाली है, तुम्हें दुनिया की जिंदगी धोखे में ना डाले, शैतान तुम्हारा दुश्मन है, वो तो अपनी जमात जहन्नम की बड़ी करना चाहता है, वो तो अपनी जमात जहन्नम की बड़ी करना चाहता है, देखते हुए अंगारों में तुम्हें फेंकना चाहता है, अपने दुश्मन को पहचानो। उसी का तज़किरा फरमाया, तुम्हारी नेकियां ऊंट ऊपर जाया करती हैं, और तुम्हारी मरने के बाद एक जिंदगी है, अगर नहीं समझ में आती तो अपने मन पे गौर करो, तुम कैसे पैदा हुए, कैसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हें, जिसे कहें कि तुम बेजान थे बल्कि तुम्हारा नामो निशान नहीं था, तुम्हें अल्लाह ने पैदा किया, जैसे कड़वा और मीठा समुंदर और दरिया बराबर नहीं हो सकते, ऐसे ईमान और बेईमान दोनों कहां बराबर हो सकते हैं। अल्लाह की कुदरत है, जिंदों से मुर्दा, मुर्दों से जिंदा पैदा करता है, रात को दिन, दिन से रात, वो आने वाला है, तुम सब के सब उसके दर के फकीर हो, सब के सब उसके दर के फकीर हो, तुम्हारा फकर अल्लाह, तुम्हारी फकीरी अल्लाह के दरबार में पेश हो जाए, ये अल्लाह को पसंद है, अल्लाह बेनियाज है, तुम सारे के सारे काफिर फाजिर बन जाओ, अल्लाह की सल्तनत में इज्जत में फर्क कोई नहीं आना, वो खुद ही काबिल तारीफ है। और फरमाया अंधा और बीना जैसे बराबर नहीं, अंधेरे और रोशनी जैसे बराबर नहीं, ऐसे ईमान और बेईमान की जिंदगी कहां से बराबर हो सकती है। एक सुबह अल्लाह को नाराज करे, शाम तक अल्लाह को नाराज करता रहे, दूसरा सुबह से शाम तक मोहताज जिंदगी गुजारे, अल्लाह को राजी करते हुए, क्या दोनों के साथ अल्लाह मामला एक जैसे करेगा, कैसे हो सकता है। तुम बंदे हो के अपने मातहतों के साथ ये दोनों एक जैसा मामला नहीं करते, वो तो खालिक और मालिक और मुनसिफ जात है, कैसे एक जैसा मामला करेगा। उसी की कुदरत है, आसमान उतारता है और एक पानी से उतारता हुआ उसके फल, उसके रंग, उसके पहाड़ों के रंग और उनकी जिसे कहें कि घाटियां मुख्तलिफ रंगों की है, मुख्तलिफ जानवरों के रंग, ये सब अल्लाह की कुदरत की निशानी है। फिर इस उम्मत के तीन तबके हैं, एक वो तबका है जिसकी गुनाह नेकियों पे गालिब, दूसरा वो तबका जिसकी नेकियां और गुनाह दोनों बराबर, तीसरा वो तबका है जो नेकियों में आगे सबकत करने वाले, इसके लिए अल्लाह ने जन्नत रखी है, और जब जन्नत में जाएंगे अल्लाह का शुक्र बदला लेंगे, अल्लाह गम भी गए, थकन भी गई, बेचैनी भी गई, सुकून मिल गया। इसके मुकाबले में वो लोग जो अल्लाह के नाफरमान होंगे वो जहन्नम में जाएंगे, चीखेंगे चिल्लाएंगे, अल्लाह एक मौका और दे, दुनिया में भेज, दुनिया में भेज, अब नेक बन जाएंगे। इन्हें कहा जाएगा अवलम नुअम्मिरकुम मा यतज़क्करु फीहि मन तज़क्कर वजाअकुमुन नज़ीर, क्या तुम्हें इतनी मोहलत नहीं मिली थी, तुम्हें कितने डराने वाले आए थे, लेकिन तुम्हारे कान बोझल हो चुके थे, तुम्हारे दिल बंद हो चुके थे, तुम्हें तो होश ही नहीं था, तुम्हें तो नसीहत करने वाले भी मौजूद, डराने वाले भी मौजूद। मेरे नबी के पास एक शख्स आया कि मेरे नबी हज़रत इज़राइल से कहने लगे, आते हो आदमी लेके घर से उठा के ले चलते हो, रूह कब्ज करके लेके आते हो, कोई डराने भी तो आया करो, पहले बताया भी तो करो कि अल्लाह के रसूल बहुत मर्तबा डराने आता हूँ, इसके घर से दादा नाना परदादा गया, बच्चों को खबर दे गया, पोतों को नानों को, कि तुमने भी इस घर से रुखसत होना है, इसके सर के बाल सफेद, इसके घर में पोते का आना, इसके जिस्म की कमजोरी, ये सूरज का निकलना फिर रोग होना, ये सारी तो खबरें हैं। जैसे हर चीज को जवाल है, ऐसे तेरी जिंदगी को भी जवाल है, तुझे डराने वाले आए लेकिन तुझे होश नहीं आया, तुझे होश नहीं आया। उसी का तस्करा फरमाया, فرمایا. پھر فرمایا جس غیر اللہ کی یہ پرستش کر رہے ہیں بتاؤ نہ انہوں نے کیا پیدا کیا ہے, یہ آسمان کو کس نے تھاما ہوا ہے, اگر اللہ اپنی قدرت سے اس سے اللہ اپنے حکم کو ہٹا لے کون اس آسمان کو روک سکتا ہے, اکیلا اللہ ہے. یہ قسمیں کھایا کرتے تھے حق آئے گا قبول کر لیں گے, جب حق آیا تو ان کے اندر اور زیادہ فرار بڑھ گیا, بدکنا بڑھ گیا, تکبر کی وجہ سے برے برے مکر کرنے لگ گئے. فرمایا ان کے سارے مکر کا وبال انہی پہ پڑے گا. اور پھر اللہ کی سنت لگتا ایسا ہے نہیں مان رہا, لگتا ایسا ہے اللہ کا حکم کا انتظار کر رہے ہیں, اور اللہ کی نافرمانوں کے لیے سنت بدلہ نہیں کرتی, اللہ کی سنت نافرمانوں کے لیے بدلہ نہیں کرتی. دیکھنے تو زمین پہ چل پھر کے دیکھو کیسا انجام ہوا, جو طاقت میں قوت میں وسائل میں انتظام میں ان سے کئی گنا بڑے ہوئے تھے. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا, اگر اللہ چاہے اگر اللہ چاہتا ان کی ہر بری حرکت پہ انہیں پکڑ لے تو دھرتی پہ تمہیں ایک بھی چلتا پھرتا نظر نہیں آتا, لیکن اللہ مہلت دیتا ہے فرصت دیتا ہے انتظار کرتا ہے. لیکن اللہ کسی بندے کے اعمال سے بے خبر نہیں, سب اس کی نظروں میں ہے سب اس کے علم میں ہے, وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے. سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا اللہ نستغفرک.